صلوات پڑھیں محمد والے محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والذي خلق الإنسان وعلمه البيان وشرفه على سائر الحيوان بالنطق والبيان والصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا ومولانا أبي القاسم محمد لا وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على سبط رسول العالمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم والفرقان المجيد يوم نتلو كل أناس بإمامهم صلوات پڑھیں میرے پاس کل کا ایک سوال موجود ہے مگر میں چاہتا ہوں کہ اپنی جانب سے پہلے کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کر دوں تاکہ جن صاحب کا سوال تھا اگر وہ اب تک نہیں پہنچے تو بات تھوڑی دیر بعد پہنچ جائیں. ایک دو باتیں ایسی ہیں کہ جن کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے اس حوالے سے بھی کہ عید کے ایام آ رہے ہیں. چونکہ سارے ابھی جو مسائل آپ کے سامنے ڈسکس ہوئے ہیں زیادہ تر ایسے مسائل تھے کہ جن کا تعلق فائنانس سے تھا, اور عید کے دنوں میں یہ مسائل کچھ بڑھ جاتے ہیں. اگرچہ مسئلہ بہت چھوٹا سا ہے مگر اس کا جاننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے. بالخصوص عید کے دنوں میں جعلی نوٹ بہت چلتے ہیں. اگر فرض کریں کہ جعلی نوٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے تو کیا ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ اچھا, کامن سینس کی بات یہی کہتی ہے کہ دین اسلام شرافت کا دین ہے, دیانتداری کا دین ہے, تو اگر کسی طرح سے جعلی نوٹ ہمارے پاس آ گیا تو دینے والے نے تو بےمانی کی ہے, دینے والے نے تو غلط کام کیا ہے, مگر ہمیں یہ غلط کام نہیں کرنا چاہیے, ہمیں یہ نوٹ نہیں چلانا چاہیے. بات صحیح اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ نوٹ 5,000 کا نکلا پھر 10 کا نکلا تو کوئی بات نہیں چلانا چاہیے, 50 کا نکلا تو چلیں پھر بھی نہیں چلانا چاہیے, لیکن اگر وہ نوٹ 5,000 کا نکل آیا 1,000 کا نکل آیا تو کچھ لوگوں کی تو بےچارے کی تنخواہ ہی وہ 5,000 کا ایک نوٹ ہوتی ہے, چاہے نوجوان صحیح. تو اب اس سلسلے میں کوئی راستہ موجود ہے یا نہیں, یہ بات پہلے تو آپ کو ذہن نشین رکھنا ہے کہ جی ہاں, اگر پتہ چل گیا کہ جعلی نوٹ ہے تو جعلی نوٹ کسی اور کو نہیں دے سکتے, اور اگر بینک والے کو دیں تو بینک والے تو پولیس کو بھی فون کر سکتے ہیں, وہ کم از کم نوٹ تو پھاڑ دیتے ہیں, وہ تو بینک والے تو پہچان لیتے ہیں کہ وہ یہ نوٹ نہیں لیں گے. لیکن بینک والوں کے علاوہ جعلی نوٹ دینا شرعی طور پر تو جائز نہیں. اس کو نکالنے کا کوئی راستہ ہمارے پاس ہے یا ہم پھنس گئے 5,000 ہمارے گئے؟ تو راستہ موجود ہے. جی ہاں, راستہ موجود ہے. راستہ کیا موجود ہے اس سلسلے میں؟ وہ یہ کہ دو طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ اگر سامنے والے کو بھی معلوم ہے کہ یہ جعلی نوٹ ہے اور جعلی نوٹ ہونے کے باوجود وہ آپ کا نوٹ یہ قبول کر رہا ہے, تو ایسے شخص کو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے آپ کا کوئی دکاندار جاننے والا ہو, آپ کا کوئی دوسرا عزیز جاننے والا ہو, اگر ایسا کوئی جاننے والا ہے کہ جو آپ نے اس کو بتا بھی دیا کہ جعلی نوٹ ہے, اس کے باوجود آپ سے کہہ رہا ہے کہ کوئی بات نہیں ہے مجھے دے دیں, میں جانوں میرا کام جانے, میں نمٹ لوں گا. اچھا وہ نمٹ لے گا کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس بھی حلال و جائز راستے ہیں, ایسا نہیں کہ وہ نمٹ لے گا کا مطلب وہ ضرور حرام کرے گا, ہم یہ فرض کر لیں کہ وہ ضرور حرام کرے گا, نہیں, اس کے پاس بھی جائز و حلال راستے موجود ہیں. وہ کیا ہے وہ بھی میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. تو اگر کوئی جاننے والا مل گیا, اس نے کہا آپ مجھے دے دیجیے, آپ اس چکر میں کہاں پڑیں گے, آپ تو شریف ہیں, لہٰذا میں اس کو سنبھال لوں گا, تو بات ختم ہو گئی, اس کو 5,000 کا نوٹ دے دیا, بات ختم. اچھا 5,000 کے نوٹ کی ایک مثال فرض کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ 100 کا نوٹ ہی ہو. دوسرا راستہ کیا ہے؟ دوسرا راستہ یہ کہ اس نوٹ کو آپ ظالم کے سپرد کر سکتے ہیں بچنے کے لیے, اور عید کے دنوں میں ظالم کا خرچہ بھی بڑھ جاتا ہے. ظالم سے مراد ایک ظالم نہیں, ہمارے معاشرے میں بہت سارے ظالم. یہاں پولیس والے نے پکڑا, اگر عام دنوں میں 50 روپے میں جان چھوڑے ہوں گے تو عید کے دنوں میں موٹر سائیکل والوں سے بھی 100 روپے وصول کرتے ہیں, اور اگر گاڑی والے کو پکڑا عام دنوں میں اگر وہ 200 روپے وصول کرتے ہیں, عید کے دنوں میں 500 روپے وصول کرتے ہیں. ایسے اگر کوئی آپ کو مل جاتا ہے تو آپ فوراً وہ نوٹ نکال کے اس کو دے سکتے ہیں, اس میں کوئی قباحت نہیں. چنانچہ ایسے جتنے ادارے ہیں, یہ ایک ادارے کی مثال میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے, مگر ایسے جتنے ادارے ہیں ان تمام اداروں میں اپنا یہ نوٹ اگر چلانا چاہیں تو آپ کو اجازت ہے, کوئی حرج نہیں ہے. اور یہی طریقہ وہ بھی اختیار کر سکتا ہے. اگر عید کے دنوں میں ہو سکتا ہے سیاسی پارٹی والے بھی آ جائیں تو وہ بھی اسی فہرست میں شامل ہوں گے. زبردستی جو چندہ وصول کرنے والے ہوتے ہیں, آپ اسے چندہ کہیں یا بھتہ کہیں جو کچھ بھی کہیں, زبردستی جو پیسے وصول کرنے والے وہ بھی اسی فہرست میں شامل ہو جائیں گے, آپ ان کے خاتے میں ڈال سکتے ہیں. لہذا کم از کم ان لوگوں سے اس طرح سے جان چھڑائی جا سکتی ہے. ایک تو یہ جعلی نوٹ کا مسئلہ, ابھی ایک دو مسائل اور میرے ذہن میں تھے مگر ابھی کچھ سوالات آ گئے, پہلے میں یہ آپ کے سامنے پیش کر دوں. اکثر لوگ اس مسئلے کو اہمیت نہیں دیتے کہ پرفیوم لگانے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. کیا یہ صحیح ہے؟ اب مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے باطل والے پہلو کو پیش نظر رکھا ہے یا باطل نہ ہونے والے پہلو کو پیش نظر رکھا ہے. خلاصہ یہ کہ پرفیوم لگانے سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے. چنانچہ مکروہات روزہ میں سے خوشبو سونگنا, مگر ساری خوشبو سونگنا بھی حرام, ساری خوشبو سونگنا بھی مکروہ نہیں. ایسی خوشبو سونگنا جس کو ہم پھول کی خوشبو کہیں, تو پھولوں کی خوشبو سونگنا ڈائریکٹ یہ اتنے بھی پھول ہی کی خوشبو ہے, پرفیوم بھی پھول ہی کی خوشبو ہے, مگر یہ ڈائریکٹ پھول کی خوشبو نہیں. نہیں, ڈائریکٹ بازار سے پھول لے کر یا اپنے گملے سے پھول توڑ کر ڈائریکٹ پھول کی خوشبو سونگنا یہ روزے میں مکروہ ہے, وہ بھی مکروہ ہے, اس سے روزہ باطل ہرگز نہیں ہوگا. لہذا روزے کے بطلان پر کے متعلق تو سوچنا ہی نہیں چاہیے. جہاں تک رہا عطر لگانے کا تعلق, پرفیوم لگانے کا تعلق, تو وہ تو کوئی قباحت نہیں ہے, بالکل لگایا جا سکتا ہے, روزے میں بھی بالکل جائز ہے. اس کے بعد خیر ایک اعلان ہے, وہ میں بعد میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. آئیے اب دوسرا مسئلہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. دوسرا مسئلہ یہ ہے, ایک چیز بار بار آپ کے سامنے بیان ہو چکی ہے کہ ہمارے یہاں فقط چھلکے والی مچھلی کھانے کی اجازت ہے, ایسی مچھلی کھانے کی اجازت نہیں کہ جس پہ چھلکے نہ ہوں. بغیر چھلکے والی مچھلی کھانے کی ہمارے یہاں اجازت نہیں ہے. اچھا, آج کل جتنی پارٹیاں ہو رہی ہیں ان تمام میں کم از کم فش رکھی جاتی ہے الگ الگ ناموں سے. کبھی وہ فنگر فش کے نام سے رکھی جاتی ہے, کبھی وہ دوسری فش کے نام سے رکھی جاتی ہے. ہمارے یہاں مسئلہ ہے کہ اگر وہ چھلکے والی مچھلی ہے تو وہ کھا سکتے ہیں, بغیر چھلکے والی ہے تو نہیں کھا سکتے. اچھا, اگر یہ پتا چل جائے کہ بغیر چھلکے والی ہے تو یقین نہیں کھائیں گے, بات ختم ہو گئی. اور اگر چھلکے والی ہے تو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جہاں عام طور پر پارٹیز میں جا رہے ہوتے ہیں, وہ مچھلیاں جو انہوں نے تلی بھی ہوتی ہیں, اول تو ان کا چھلکا نکالا ہوا ہوتا ہے, اور اگر چھلکا نکالا ہوا نہ بھی ہو تب بھی یہ پتا نہیں چلتا کہ چھلکے والی ہے کہ نہیں ہے, یہ پتا نہیں چلتا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ والی مچھلی ہم کھا سکتے ہیں کہ نہیں, جس کے بارے میں ہمیں نہیں پتا ہے کہ یہ چھلکے والی مچھلی ہے یا بغیر چھلکے والی ہے. اس لیے کہ جو پارٹیز میں کھانا پکانے والے ہوتے ہیں وہ تو ہم لوگوں کو پیش نظر کم رکھتے ہیں, برادران اہل سنت کی اکثریت ہے, لہٰذا ان کی جو اکثر پارٹی ہوتی ہے وہ اکثریت کو پیش نظر رکھ کے مچھلیاں پکا رہے ہوتے ہیں, اور ان کو پیش نظر رکھتے وہ ہماری پارٹی میں بھی مچھلی پیش کر دیتے ہیں. سوال یہ پتا ہوتا ہے کہ ہم یہ مچھلی کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے. جواب اس کا ہے کہ جی نہیں کھا سکتے. مچھلی کھانے کے لیے ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ چھلکے والی مچھلی ہے, تبھی ہم اس کو کھا سکتے ہیں. اگر ہمیں پتہ نہ چلے کہ چھلکے والی ہے کہ بغیر چھلکے والی ہے تب بھی ہم نہیں کھا سکتے. اگر یہ پتہ چل رہا ہے کہ بغیر چھلکے والی ہے تو یقین نہیں کھا سکتے, مگر اگر پتہ نہ چلے کہ چھلکے والی ہے بغیر چھلکے والی تب بھی والی مچھلی ہم نہیں کھا سکتے, ہمارے لیے وہ مچھلی کھانا چاہیے نہیں. ایک تو یہ پہلو ہو گیا. دوسرا پہلو یہ, ڈاکٹرز کمزوری دور کرنے کے لیے, طاقت بحال کرنے کے لیے دوا لکھ دیتے ہیں اے اور ڈی کی, مچھلی کے تیل کی گولیاں لکھ دیتے ہیں جو اکثر فارن کنٹری سے آتی ہیں. اگر یہ فارن کنٹری سے آنے والی مچھلی کے بارے میں بھی ہمیں پتہ نہ چلے کہ یہ چھلکے والی مچھلی کا تیل ہے یا بغیر چھلکے والی مچھلی کا تیل ہے, تو یہاں پر بھی وہی مسئلہ آ جائے گا. اس مچھلی کے تیل کو بھی ہم استعمال نہیں کر سکتے جب تک ہمیں یقین نہ ہو جائے کہ جو تیل ہم استعمال کر رہے ہیں مچھلی کا تیل یہ چھلکے والی مچھلی کا ہے, اس وقت تک ہم اس کو نہیں کھا سکتے, اس کا کھانا ہمارے لیے صحیح نہیں ہوگا. یہی والا مسئلہ آ جائے گا مارکیٹوں میں پیک ڈبوں میں مچھلیاں بک رہی ہیں. اچھا پیک ڈبوں میں جو مچھلیاں بک رہی ہوتی ہیں اکثر پہ لکھا ہوتا ہے سارڈینز. سارڈینز اگر بذات خود سارڈینز ہی ہے اس میں, تو سارڈینز تو چھلکے والی مچھلی ہے, اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے, وہ کھا سکتے ہیں. لیکن فقط سارڈین لکھا ہوا ہے مگر اندر کوئی اور مچھلی جس کا پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کون سی مچھلی ہے, تو وہ مچھلی بھی نہیں کھا سکتے. مچھلی کھانے کے حوالے سے یہ اصول پہ چینل رکھنا پڑے گا کہ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ جو مچھلی ہم کھا رہے ہیں یہ چھلکے والی مچھلی ہے, تو ہی وہ مچھلی ہم استعمال کر سکتے ہیں, ورنہ وہ مچھلی ہم استعمال نہیں کر سکتے. ایک پہلو. اس مسئلے کا دوسرا پہلو, کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں کہ جہاں پر مچھلی کا تیل اگر جسم پر لگایا جائے, درد پر لگایا جائے, ہڈیوں پر لگایا جائے, تو بہت مفید ہوتا ہے, بہت فائدہ پہنچانے والا ہوتا ہے. اچھا وہ مچھلیوں کا تیل مارکیٹ میں ملتا بھی ہوگا مجھے نہیں معلوم, لیکن کچھ لوگ تو باقاعدہ مچھلیوں کا تیل وہ جوڑیا بازار سے وہ جو وہاں کھڑے ہوتے ہیں وہاں سے نکلواتے ہیں وہ مچھلی کا تیل. اگر ایسا مچھلی کا تیل مارکیٹ میں بک رہا ہے اور جو مچھلی کا تیل مارکیٹ میں بک رہا ہے وہ ہمیں کھانا تو ہے نہیں, جسم پہ لگانا ہے, تو جسم پہ لگانے کے لیے کیا پھر یہ چیز دیکھنا پڑے گی کہ جو مچھلی کا تیل ہے یہ چھلکے والی مچھلی کا تیل ہے یا بغیر چھلکے والی مچھلی کا تیل ہے. جسم پر لگانے کے لیے, لگانے کے حوالے سے یہ پابندی نہیں ہے کہ جس مچھلی کا ہم تیل لگا رہے ہوں وہ ضرور چھلکے والی مچھلی ہو, اگر بغیر چھلکے والی مچھلی بھی ہو تو اس کا تیل استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں, اس کا تیل ہم استعمال کرتے ہیں, یعنی جسم کے ہر حصے پر لگا سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. اچھا اگر ہم لگا سکتے ہیں تو لگانے کے بعد کیا ہمارا جسم نجس ہو گیا اگر ہم نے بغیر چھلکے والی مچھلی, دیکھیں دو پہلو یہاں پر, بغیر چھلکے والی مچھلی کھانا تو حرام ہے. اب ہم مثلا پکوڑے والے کے پاس گئے, وہ مچھلیاں تل تل کے بھی بیچ رہا ہے, اس کے پاس چھلکے والی مچھلی بھی ہے بغیر چھلکے والی مچھلی بھی ہے, تو ہم نے تو چھلکے والی مچھلی خرید لی جو ہمیں چاہیے تھی, جو ہمارے لیے حلال تھی, مگر ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ بغیر چھلکے والی مچھلی بھی اسی کڑھائی میں تل رہا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب بغیر چھلکے والی مچھلی اسی کڑھائی میں وہ تل رہا ہے تو یہ کڑھائی کا تیل نجس ہوا یا پاک ہوا, اس کو ہم کیا سمجھیں؟ تو اس میں ایک دوسرا اصول پہ چینل رکھیے کہ بغیر چھلکے والی مچھلی کھانا جائز نہیں ہے, مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مچھلی نجس ہے, نہیں وہ نجس نہیں ہے, وہ مچھلی ہے پاک. اگر اس کو زندہ کسی مسلمان نے پکڑا ہے, جب مسلمان کی بھی شرط نہیں ہے, اس کو زندہ سمندر سے نکالا گیا ہے تو ایسی صورت میں وہ مچھلی پاک سمجھی جائے گی, لہٰذا اگر وہ کڑھائی میں ڈال کر تلی گئی ہے تو کڑھائی کے تیل کو نجس نہیں کرے گی, وہ کڑھائی کا تیل پھر بھی پاک رہے گا. اس کے بعد لہٰذا وہ چھلکے والی مچھلی ڈال رہا ہے تو چھلکے والی مچھلی بھی بالکل پاک ہے, اس چھلکے والی مچھلی کو بھی ہم کھا سکتے ہیں. اسی طرح سے جو مارکیٹ سے ہم نے تیل خریدا, چاہے ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ چھلکے والی مچھلی کا یا بغیر چھلکے والی کا, بلکہ اگر پتہ بھی چل جائے کہ یہ بغیر چھلکے والی مچھلی کا تیل ہے تب بھی لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے, لگانے کی وجہ سے ہمارا جسم نجس نہیں ہوگا, یہ جسم بالکل پاک ہے. ہاں البتہ غسل اور وضو کے مسائل اپنے جگہ پر آ سکتے ہیں کہ اگر یہ تیل پانی کو کھال تک پہنچنے سے رکاوٹ بن رہا ہے تو اس کو ہٹانا پڑے گا, اس کے بغیر وضو نہیں ہو سکے گا, اس کے بغیر غسل نہیں ہو سکے گا. اکلوات پڑھیں ذرا محمد والے. ایک سوال بینکنگ کے حوالے سے کل پوچھا گیا تھا, اور چونکہ ہمارے یہاں اسلامی بینکنگ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے, تو اسلامی بینکنگ کے حوالے سے یہ سوال ہے کہ پاکستان میں اسلامی بینکنگ کا کام کرنے یا انویسٹ کرنے کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے, کیا یہ واقعی اسلامی بینکنگ کر رہے ہیں یا نہیں. اب اسلامی بینکنگ کر رہے ہیں یا نہیں اس حوالے سے ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ایک صاحب ہمارے پاس آئے تھے, ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری تصویر دیکھ رہے ہوں, یہ بعد میں دیکھیں گے. جو واقعہ میں بیان کر رہا ہوں وہ چونکہ ہماری کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں, لہذا کہیں نہ کہیں تو ملاقات ہو جاتی ہے, تصویر میں دیکھ لیتے ہیں. وہ میزان بینک میں وہ کام کرتے تھے. اچھا پہلے تو وہ جو عام نارمل قسم کے بینک ہیں, روٹین قسم کے, اس میں کام کرتے تھے. وہاں سے چھوڑ کر انہوں نے میزان بینک کی جاب اس لیے اختیار کی کہ وہ اسلامک بینکنگ کرتے ہیں. چنانچہ انہوں نے جاب تو لے لی مگر انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا کہ میں شیعہ ہوں, اور وہاں پر وہ جوائن ہو گئے. تو وہاں کا طریقہ کار یہ کہ وہ باقاعدہ پہلے ٹریننگ دیتے ہیں, اسلامک بینکنگ کی وہ ٹریننگ دیتے ہیں, اور خصوصیت سے جو آفیسرز بنتے ہیں یا مینیجرز بنتے ہیں ان کو باقاعدہ 6 مہینے کی ٹریننگ دیتے ہیں اسلامک بینکنگ کی, اور اسلامک بینکنگ کی ٹریننگ دینے کے بعد کسی برانچ میں اس کو پوسٹنگ ہوتی ہے اس کی. تو ان کی 6 مہینے کی ٹریننگ کمپلیٹ ہو گئی تھی, پھر وہ ہمارے پاس آئے تھے اور ہم سے یہ پوچھا تھا کہ ہمیں اسلامک بینکنگ کی انہوں نے اس طرح سے ٹریننگ دی ہے جو برادران اہل سنت کے مطابق تو اسلامک بینکنگ ہے, مگر میں آپ سے معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ہمارے اعتبار سے بھی اسلامک بینکنگ ہے یا نہیں. تو انہوں نے کچھ ڈپارٹمنٹ بتایا, تو جس ڈپارٹمنٹ کا تذکرہ انہوں نے کیا تھا اس کے اعتبار سے تو وہ اسلامک بینکنگ تھی, اسلامک بینکنگ یعنی ہے. مگر اگر ایک ڈپارٹمنٹ کسی بینک کا اسلامک ہے تو ہرگز یہ نہیں سمجھ سکتے کہ وہ ساری بینک اسلامک بینکنگ کا کام کر رہی ہے. نہیں, وہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ اسلامک بینکنگ کو کمپلیٹلی چلانے کے لیے ابھی ٹائم لگے گا. ابھی بہت ساری دشواریاں ہیں کہ جس میں بہت سارے ڈپارٹمنٹ ایسے ہیں کہ جن کو کمپلیٹلی اسلامک بینکنگ کے طور پر نہیں چلایا جا سکتا ہے. تو سوال کرنے والے صاحب اگر یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ اسلامک بینکنگ ہمارے یہاں جو رائج ہے یہ اسلامی ہے یا نہیں ہے, اس کا جواب نہ ہاں میں دیا جا سکتا ہے نہ نہ میں دیا جا سکتا ہے, اس لیے کہ اس کے کچھ ڈپارٹمنٹ اسلامک ہیں لہٰذا ہاں اسلامی ہے وہ, کچھ ڈپارٹمنٹ ابھی اسلامک نہیں بنے لہٰذا وہ نان اسلامک ہے. یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان کو کس ڈپارٹمنٹ میں جاب ملی ہے. اگر اسلامک ڈپارٹمنٹ میں جاب ملی ہے تو کوئی حرج نہیں, اس کا کام کرنا بالکل جائز ہو جائے گا. لیکن نان اسلامک بینکنگ اگر ہے تو اس میں بھی جائز نہیں ہوگا. اگر یہ جاب کے حوالے سے ان کا سوال تھا تو یہ جواب ہے میرا, اور اگر فرض کیجیے کہ پروفٹ لینے کے حوالے سے سوال ہے ان کا کہ بھائی ان بینکوں سے پروفٹ لینا جائز ہے یا جائز نہیں, تو آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ کوئی دونوں مشاہدین نے اجازت دے رکھی ہے کہ تمام بینکوں سے پروفٹ لینا جائز ہے, چاہے وہ اسلامک بینکنگ والا ہو, نان اسلامک بینکنگ والا ہو, مسلمان کا ہو یا کافر کا ہو, مسلمان بھی گورنمنٹ کا ہو یا پرائیویٹ پارٹی کا بینک ہو, تمام بینکوں سے منافع لینے کی اجازت ہے الگ الگ شرطوں کے ساتھ, بلکہ الگ الگ نیتوں کے ساتھ. نیت اگر آپ الگ الگ کر لیں گے تو تمام بینکوں سے منافع لینے کی اجازت مل جائے گی. ہاں اسلامک بینک نہیں سوری گورنمنٹ بینک اگر ہے تو اس میں ایک بات اور دھیان رکھنا پڑے گی کہ گورنمنٹ بینک سے جو منافع ملے گا وہ سارا کا سارا منافع آپ استعمال نہیں کر سکتے, منافع کا آدھا غریب شیعہ اسلام شریف کو دینا پڑے گا کہ جو شرائط پر پورا اترنے والا ہو, یعنی باقی بے نمازی نہ ہو, علل اعلان گناہ کرنے والا نہ ہو, جو شرائط عام طور پر فطرے میں بیان کی جاتی ہیں اس شرائط پر پورا اترنے والا ہو, آدھا منافع دینا پڑے گا اس کو مجتہد کے وکیل کی اجازت سے. یعنی بہرحال پرمیشن پھر بھی ہم سے لینا پڑے گی, پرمیشن لینے کے بعد غریب شیعہ اسلام شریف کو منافع دینا پڑے گا. لیکن اگر وہ بینک گورنمنٹ کا بینک نہیں ہے, مسلمان پرائیویٹ پارٹی کا بینک ہے یا نان مسلم کا بینک ہے, تو سارا منافع آپ رکھ سکتے ہیں, اس منافع میں کوئی قباحت نہیں ہے. ایک چھوٹی سی بات اس سے ملتی جلتی ہے, اس کا تذکرہ آج کر کے یہ والا ٹاپک بالکل کلوز کرتے ہیں. پرائز بانڈ کے حوالے سے میں نے کہا تھا کہ آیت اللہ سیستانی کے یہاں پرائز بانڈ خریدنا جائز نہیں ہے, آیت اللہ خوئی کے یہاں پرائز بانڈ خریدنا جائز ہے اسی نیت کے ساتھ اگر منافع اگر پروفٹ نہیں اگر پرائز نہیں دیا تو ہم کوئی ڈیمانڈ نہیں کریں گے, کوئی مطالبہ نہیں کریں گے. اگر پرائز مل جائے تو اسے اگر پرائیویٹ پارٹی کو بیچا گیا ہے تو ایک پیسہ بھی کسی کو دینے کی ضرورت نہیں, غریب کو بھی ایک پیسہ بھی دینے کی ضرورت نہیں. جو مثلا بولڈا مارکیٹ پہ بیٹھے ہوئے پرائیویٹ بزنس کر رہے ہیں انہیں کو اگر یہ پرائز بانڈ دے دیا جائے تو ایک پیسہ بھی کسی کو دینے کی ضرورت نہیں. گورنمنٹ کے کسی ڈپارٹمنٹ سے اگر ہم نے پرائز لیا تو پھر ایسی صورت میں آدھا منافع دینا پڑے گا آیت اللہ خوئی کے یہاں بھی, اور باقی آیت اللہ سیستانی کی یہاں تو آدھا منافع دینا ہی ہے. اگرچہ اس کی خرید و فروخت جائز ہے مگر کسی اور وجہ سے آپ کے پاس پرائز بانڈ آ جائے اور انعام نکل آئے تو آدھا منافع غریب کو دینا پڑے گا. سلوات پڑھیں محمد والے میں. آج جو ولادت کی مناسبت اور یہ خوشی کا موقع ہمارے لیے میسر آیا ہے, اسی مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے یوم نتو کل اناسن بے امامہم. قیامت کا میدان وہ میدان ہوگا کہ جس دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. تو اگر ہمیں اور آپ کو بلایا جائے گا تو کس کے ساتھ بلایا جائے گا؟ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. چونکہ ہم ان کے ماننے والے ہیں, ان کو امام مانتے ہیں, لہذا قیامت کے میدان میں جو ان کے چاہنے والے ہیں ان کو ان کے ناموں سے بلایا جائے گا. وہ ایک نہیں بارہ ہیں, بارہ کے ناموں سے بلایا جائے گا. اگر آپ ذرا سا غور کریں تاریخ اسلام پر تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ رسول کے گھر میں مدینہ ہجرت کرنے کے بعد یہ سب سے پہلی خوشی ہے. دیکھیے مکہ کی زندگی 13 برس کی اللہ کے رسول کی, اور 13 برس کی زندگی میں مصائب ہی مصائب برداشت کی ہیں اللہ کے رسول نے, مشکلات ہی مشکلات برداشت کی ہیں مسلمانوں نے, سخت ترین مشکلات برداشت کی. اس کے بعد ہجرت کا مرحلہ آیا, ہجرت کا مرحلہ آیا, اس کے بعد آرام سے بیٹھنے نہیں دیا, اس کے بعد بھی جنگ بدر, جنگ احد, یہ سلسلہ چلتا رہا جنگوں کا. اگر خوشی کا موقع آیا ہے اللہ کے رسول کے گھر میں تو یہ امام حسن کی ولادت کا پہلا موقع ہے کہ یہ خوشی کا موقع ہے. لہذا یہ پہلا خوشی کا موقع تھا تو اللہ کے رسول نے وہاں پر ان باتوں کو لوگوں کے سامنے پیش کیا اور ایسی باتوں کو لوگوں کو سمجھایا جو اس سے پہلے مسلمانوں نے نہیں دیکھی تھی. اس سے پہلے جو باتیں مسلمانوں نے دیکھی تھی وہ کیا تھی؟ زیادہ تر مکی زندگی سے تعلق رکھتی تھی, اور مکی زندگی میں جو اسلام کی باتیں اللہ کے رسول نے لوگوں کے سامنے بیان کی ان میں زیادہ تر کا تعلق عقائد سے تھا. اللہ ایک ہے, اسے ایک مانو, یہ بتوں کی پرستش بیکار ہے, ان کی پوجا نہ کرو. 1,24,000 اللہ نے انبیاء اللہ نے بھیجے ہیں, میں بھی اللہ کا رسول ہوں, مجھے اللہ کا رسول مانو. قیامت کا تذکرہ, عقائد کا تذکرہ اللہ کے رسول نے مکی زندگی میں بہت زیادہ کیا. اب مکی زندگی سے جب ہجرت کر کے مدنی زندگی میں آئے تو وہاں فروعات دین کا تذکرہ آہستہ آہستہ ہو رہا ہے, اور فروعات دین کا تذکرہ بھی کس طرح سے ہو رہا ہے کہ سب سے پہلے جب نماز واجب ہوئی تھی تو 17 رکعت نماز نہیں تھی, نماز جب واجب ہوئی تھی تو وہ 10 رکعت نماز تھی. ابتدائی طور پر نماز جب واجب ہوئی تو 10 رکعت نماز تھی. یہ 17 رکعت کیسے بن گئی؟ یہ 17 رکعت اس وقت بنی کہ ایک مرتبہ امام حسن کی ولادت ہوئی, پھر اس کے بعد امام حسین کی ولادت ہوئی, تو اللہ کے رسول کی جانب سے یہ اعلان ہوا کہ پروردگار کے شکرانے کے طور پر اب ساری امت پر قیامت تک کے لیے 10 رکعت نہیں 17 رکعت نماز ہوگی. یہ شکرانہ ہے, یہ نعمت الہی ہے, پروردگار کا شکر ادا کر رہے ہیں اللہ کے رسول, اور امت کو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ تم بھی شکرانے میں شامل ہو جاؤ. تو امام حسن کی ولادت وہ تھی کہ وہ جس کو شکرانے کے طور پر نبی نے پیش کیا, اور اس میں پھر وہ فروعات دین کی بہت ساری باتیں بیان کی. اچھا, فروعات دین کی جو بہت ساری باتیں بیان کی اس میں جیسے بچے کی ولادت ہوئی تو اس کے دانے کان میں اذان کہنا, بائیں کان میں اقامہ کہنا, پھر بچے کا سر منوانا, سر منوانے کے بعد جو بال نکلے ان بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کرنا, اس کے بعد بچے کا عقیقہ کرنا, عقیقہ کرنے کے بعد عقیقہ گوشت مسلمانوں میں بانٹنا, عقیقے کے جانور کی ایک ران نرس کو دینا جس نے خدمت کی تھی شہزادی کی اس وقت, تو نرس کو ایک ران دینا, یہ ساری چیزیں وہ تھی جو اس سے پہلے مسلمانوں نے کبھی نہیں دیکھی تھی. یہ فرسٹ ٹائم تھا جو مسلمانوں نے ساری چیزیں دیکھی ہیں, اور یہی وہ چیز ہوتی ہے کہ جو کبھی کبھار انسان کو چکرا دیتی ہے. دیکھیے اگر کچھ مسلمان, کچھ کیا بلکہ ایک بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی, اگر مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ابو طالب اگر مسلمان تھے تو اللہ کے رسول نے ان کی نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھائی, اور یہ ایسا اعتراض ہے کہ اچھے اچھے کے چھکے چھوٹ جائیں گے. تاریخ میں کوئی بھی ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ رسول نے جناب ابو طالب کی نماز جنازہ پڑھائی ہو, اور اگر مسلمان مرنے والا مسلمان مرتا ہے تو اس کی نماز جنازہ پڑھانا لازمی ہے, اس کے بغیر اس کو دفن نہیں کیا جا سکے گا. آپ نے غسل دے دیا, کفن پہنا دیا, حنوت کر دیا, سب کچھ کر دیا, مگر نماز پہلے پڑھنا پڑے گی. اگر فرض کی نماز پڑھنے میں غلطی بھی ہو جائے تو نماز باطل ہو جائے. مومن دے تو یہ بتاؤ کہ رسول نے ابو طالب کی نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھائی؟ اچھے اچھوں کے چھکے چھوڑ جائیں گے اس کا جواب دیتے ہوئے. عام آدمی کی تو بات چھوڑیے, جو بہت پڑھا لکھا ہوگا, جو بہت کوالیفائڈ ہوگا, دانشور سمجھ رہا ہوگا, اس کے پاس بھی اس کا جواب نہیں ہوگا. اچھا اب ایکچوئل اس کا جواب کیا ہے, معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہی ہے کہ اگر فرض کریں کہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے ابو طالب کے حوالے سے کہ رسول نے ان کی نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھائی, تو پھر ہمارا ایک اور سوال ان سے ہوگا, ان مسلمانوں سے, کہ آپ یہ بتائیے کہ جن کا اسلام 100% ثابت تھا, یعنی جناب خدیجۃ الکبریٰ جن کا اسلام 100% ثابت تھا اور سارے مسلمان ان کو ام المومنات کہتے ہیں, ان کے اسلام کے بارے میں کسی مسلمان کو شک نہیں ہے, یہ بتاؤ کہ پھر رسول نے ان کی نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھائی؟ اب وہ بھی ثابت نہیں کر سکتے, تاریخ میں کہیں بھی ثابت کر دیں کہ رسول نے جناب ام المومنین خدیجہ کی نماز جنازہ پڑھائی ہو, کہیں نہیں لکھا ہوا ہے, کہیں ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی. کیوں نہیں پڑھائی؟ وجہ یہ تھی کہ مکہ میں جو اسلام پیش کیا گیا تھا وہ فقط عقائد کا اسلام تھا, فروعات کا اسلام نہیں تھا, اس میں فروعات دین کو بیان نہیں کیا گیا تھا. لوگ میوزک کو جائز بنانے کے لیے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ رسول جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے تھے تو مدینہ والوں نے رسول کا استقبال کیا تھا, اور استقبال اس انداز سے کیا تھا کہ وہاں لڑکیاں تھیں جو گا رہی تھی, بجا رہی تھی, دب بجا رہی تھی اور میوزک کر رہی تھی, گانا گا رہی تھی, اور اس کے بعد انہوں نے استقبال کیا اور رسول اس ہجوم سے گزر کے گئے تھے, رسول نے کسی پر اعتراض نہیں کیا. اگر میوزک حرام تھا تو اسی وقت رسول کو اعتراض کر دینا چاہیے تھا, کیوں نہیں کیا رسول؟ یہ اعتراض بھی بالکل اسی طرح کا ہے. وجہ اس کی ہے کہ اسلامی تعلیمات ایک دن کے اندر اندر ساری ڈکلیئر نہیں کر دی گئی ہیں کہ یہاں اللہ کے رسول نے اسلام کا اعلان کیا اور ساری اسلامی تعلیمات کا اعلان کر دیا, نہیں, ایسا نہیں کیا. 23 برس کے عرصے میں رفتہ رفتہ اسلام کی تعلیمات آتی, اسی لیے میں نے وہ نماز کا تذکرہ بھی کیا کہ نماز جب شروع میں آئی تو وہ 10 رکعت تھی مگر وہ 10 رکعت باقی نہیں رہی, آتے وقت 10 رکعت تھی مگر باقی رہتے وقت وہ 17 رکعت بن گئی. تو رفتہ رفتہ اسلام کی تعلیمات لوگوں کے سامنے آ رہی تھی. جب رفتہ رفتہ اسلام کی تعلیمات لوگوں کے سامنے آ رہی تھی تو جب تک اسلام کے واجبات اللہ کے رسول نے بیان نہیں کیے اس وقت تک اگر کوئی ان واجبات پر عمل نہیں کر رہا تھا تو وہ گناہ کا کام نہیں کر رہا تھا. جب تک اللہ کے رسول نے نماز کے 17 رکعت کا اعلان نہیں کیا تھا اس وقت تک اگر مسلمان 17 رکعت نماز نہیں پڑھ رہے تھے, 10 ہی رکعت نماز پڑھ رہے تھے تو وہ غلط نہیں کر رہے تھے, بالکل صحیح کر رہے تھے. اس لیے کہ واجب ہی 10 رکعت تھی, جو واجب 10 رکعت تھی 10 رکعت پر عمل کر رہے تھے, 17 رکعت پر عمل نہیں کر رہے تھے. تو جو چیز اعلان رسالت سے پہلے جب تک کہ اللہ کے رسول اس کا تذکرہ نہ کریں, بیان نہ کریں, اس وقت تک اگر مسلمان اس کو انجام نہیں دیتے ہیں تو وہ حرام نہیں کہلاتا, وہ غلط نہیں کہلاتا, اس کی اجازت مل جاتی. یہی معاملہ نماز جنازہ کے حوالے سے, اگر رسول نے جناب ابو طالب کی نماز جنازہ نہیں پڑھی تھی تو اس وقت تک اسلام میں نماز جنازہ داخل ہی نہیں ہوئی تھی, نماز جنازہ کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا اس زمانے میں. اگر کانسیپٹ ہی نہیں تھا اور رسول نے نماز جنازہ نہیں پڑھا تھی تو ابو طالب کی بھی نہیں پڑھائی, جناب خدیجہ کی نہیں پڑھائی, کسی کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی. اور اس کے علاوہ بھی جو مسلمان مرے, جناب یاسر عمار کی والدہ, ان کے والد, ان کا بھی انتقال ہوا مگر ان کی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھائی. وجہ یہ تھی کہ اسلام میں نماز جنازہ کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا اس وقت. جب کانسیپٹ نہیں تھا اور اللہ کے رسول نے نہیں پڑھایا تو کوئی بات نہیں, اس کا ہر کسی یہ مطلب نہیں ہے کہ کافر مرے, نہیں ہے تو سب کے سب مسلمان. ایک کلمات پڑھنے ذرا محمد. لہذا یہ تصور بنو عباس کے دور میں آہستہ آہستہ ترقی کرتا گیا. جو رسول کے زمانے کے مسلمان تھے وہ ابو طالب کو کسی صورت میں کافر نہیں کہتے تھے, وہ کافر سمجھتے ہی نہیں تھے ان کو. رسول کے بعد بنو امیہ کا دور آیا, بنو امیہ کے دور میں بھی ابو طالب کو کافر نہیں سمجھا جاتا. یہ جب بنو عباس کا دور شروع ہوا وہاں پر ابو طالب کے بارے میں یہ چمگوئیاں شروع ہو گئیں, ایک تو جناب ابو طالب کے بارے میں اور دوسرے امام حسن کے بارے میں, دونوں کے بارے میں چمگوئیاں شروع ہوئی. دونوں کے امام حسن کے بارے میں کیا چمگوئیاں شروع ہوئی؟ امام حسن کے بارے میں یہ اعلان ہونے لگا کہ بھائی یہ تو پتہ نہیں کیسے امام تھے, رسول کی حدیث تو موجود ہے, حازان ابنیا امامان قام او قعدا, میرے یہ دو بیٹے امام ہیں چاہے یہ بیٹھے ہوں یا کھڑے ہوں. اس کی وضاحت بہت ہو چکی ہے, لہٰذا اس حدیث کی وضاحت میں ابھی میں نہیں جا رہا. تو رسول کی حدیث تو موجود ہے اور اتنی کثرت سے موجود ہے کہ تمام مسلمانوں نے متفقہ طور پر اس حدیث کو لکھا ہے, تو انکار تو نہیں ہو سکتا. تو اب یہ امام کے حوالے سے تذکرہ تو کر رہے ہیں مگر کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیسے امام تھے, انہوں نے اپنی زندگی کثرت سے شادی کرنے میں نکالی ہے, بہت زیادہ شادی کرتے تھے, کثرت سے انہوں نے نکاح کی. اچھا کثرت سے نکاح کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مسلمانوں کو چار سے زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت نہیں ہے, اور کثرت سے نکاح کرنے کا مطلب کیا ہے کہ کثرت سے یہ طلاق بھی دیتے تھے. کثرت سے شادی کرنے کا مطلب کثرت سے طلاق بھی دیتے تھے اور پھر کثرت سے شادی کرتے تھے. یہاں تک کہ امام حسن کے بارے میں ایسی روایت بھی گھڑ لی گئی ہے, اور وہ تاریخی روایت ہے, وہ معصوم کی روایت نہیں ہے, تاریخی روایت صحیح. اور یہ روایت معاذ اللہ ثم معاذ اللہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت ان کے حوالے سے روایت بیان کی گئی. ایک قبیلے کا سردار مولا کے پاس آیا اور مولا کے پاس بڑی عجیب و غریب اس نے بات کی. اچھا یہ عجیب و غریب بات کیوں کی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ مولا نے ایک تقریر کی تھی مسلمانوں کے درمیان, بہت لمبے مجمع میں تقریر نہیں کیے, ایک چھوٹے سے مجمع میں مولا نے تقریر کی ہے. اس تقریر میں کیا اعلان کیا کہ اے مسلمانوں, تم میرے بیٹے حسن کو اپنی بیٹیاں نہ دیا کرو اس لیے کہ وہ کثرت سے طلاق دیتے ہیں. دیکھیں حدیث بھی کس کی جانے تھی, امیر المومنین کی طرف یہ حدیث کر دی انہوں نے کہ اپنی بیٹیوں کی شادی میرے بیٹے حسن سے نہ کرو اس لیے کہ وہ کثرت سے طلاق دیتے ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, کیسی کیسی باتیں لے کر آتے ہیں جو انسان کی عقل میں اترے ہی نہ کبھی. اچھا جب یہ تقریر ختم ہو گئی تھوڑی دیر کے بعد ایک سردار آیا قبیلے کا, اس نے کہا یا علی آپ نے جو تقریر کی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے مگر ہم تو اپنی بیٹی کی شادی حسن سے کریں گے ہی کریں گے, پھر بھی چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں, پھر بھی بیٹی اپنی انہی کو دینا چاہتے ہیں, ہم تو اپنی بیٹی کی شادی ان سے کریں گے ہی کریں گے. کیوں بھائی کیوں اپنی بیٹی کی شادی ان سے کیوں کرو گے؟ کہا کہ اگر ایک مرتبہ بھی ہماری بیٹی کا رشتہ حسن سے ہو جائے تو کم از کم ہم یہ قیامت کے میدان میں کہنے کے قابل بن جائیں گے کہ نواس رسول سے ہماری بیٹی کی شادی ہوئی تھی, کم از کم یہ کہنے کے ہم قابل ہو جائیں گے, اور یہ ہمارے لیے بہت بڑا فخر کا مقام ہے. اچھا اس طرح کی حدیث آپ کو کتابوں میں بہت مل جائیں گی. عجیب بات یہ ہے کہ اس طرح کی حدیثیں آپ کو ہماری کتابوں میں بھی مل جائیں گی. دیکھیے اس میں ہمارے علماء کو قصور نہیں ہے, اگر آپ بہار الانوار جیسی کتاب اٹھا کر دیکھیں, علامہ مجلسی کی لکھی ہوئی کتاب 110 جلدوں پر مشتمل ہے. اب اگر 110 جلدوں پر مشتمل حدیثوں کی کتابیں کوئی مرتب کرنا چاہے تو وہ فقط حدیثوں کو جمع کر سکتا ہے, اس کی تحقیق میں نہیں جا سکتا ہے. اور یاد رکھے کہ 110 جلدوں پر مشتمل کتابوں کی حدیث کو جمع کرنا, اس کے لیے نہ جانے کہاں کہاں کا دورہ کرنا پڑا ہوگا علامہ مجلسی کو, کیسے کیسے علاقے میں جانا پڑا ہوگا, اور کیسے کیسے کٹھن سفر برداشت کرنے پڑیں گے, کتنی مشکلات سے ان تمام حدیثوں کو انہوں نے مرتب کیا ہوگا. مگر ان کی مرتب کردہ حدیثوں کا فائدہ یہ ہو گیا کہ ساری حدیثیں ایک مرتبہ جمع ہو گئیں. اب یہ بعد والے علماء کا کام تھا کہ وہ تحقیق کریں کہ کون سی حدیث ایسی ہے جس کو قبول کیا جائے گا, کس کو قبول نہیں کیا جائے گا. لیکن ان کتابوں میں اگر اس طرح کی حدیثیں آ جاتی ہیں تو ان کے پاس تحقیق کرنے کا موقع اور محل نہیں ہے کہ ان کے راوی سب کے سب صحیح ہیں کہ نہیں, ان کے راوی سب کے سب شیعہ ہیں کہ نہیں, ان کے راوی سب کے سب سچ بولنے والے ہیں کہ نہیں, یہ تحقیق کرنے کا ان کے پاس بالکل ٹائم نہیں ہوگا. جہاں اتنی حدیثیں جمع, میں آپ کے سامنے کیا عرض کروں, آیت اللہ نجفی مرعشی مشہور نام ہے, ان کا وصیت نامہ آپ نے پڑھا ہوگا, ان کے وصیت نامے کے حوالے سے بہت ساری باتوں کا تذکرہ کیا گیا. یہ آیت اللہ نجفی مرعشی, ان کا زبردست قسم کا کتب خانہ حوض علمیہ قم میں موجود ہے, اور اس کے علاوہ ان کا وصیت نامہ ایسا ہے کہ انسان کو ایک مرتبہ ضرور یہ وصیت نامہ پڑھنا چاہیے. اچھا یہ ہے بہت بڑے پیمانے کے عالم, اور یہ عام طور پر اتنے بڑے پیمانے کے عالم جب ہوتے ہیں تو عام طور پر ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ یہ بیرونی ممالک میں سفر نہیں کرتے ہیں. ایکسٹریم کوئی معاملہ پیش آ جائے تو فارن کنٹری میں سفر کریں گے, ورنہ سفر نہیں کرتے. جیسے آیت اللہ سیستانی کے متعلق آپ نے نہیں سنا ہوگا, سوائے یہ کہ ہارٹ کا مسئلہ پیش آ گیا تو انگلینڈ سفر کرنا پڑ گیا, ورنہ وہ سفر نہیں کریں گے. آیت اللہ کوئی سفر نہیں کریں گے, یعنی مرضی بن جانے کے بعد آیت اللہ خمینی سفر نہیں کریں گے, آیت اللہ خامنہ سفر نہیں, یا جب مرجعیت پہ پہنچ جاتے ہیں تو عام طور پر سفر نہیں کرتے ہیں. یہ کچھ ناسمجھ قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو یہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ دنیا بھر کے پریزیڈنٹ ادھر ادھر سفر کرتے رہتے ہیں یا ہمارے مراجل سفر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ یہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مرجعیت ہے کیا چیز، ان کے ذہن میں بھی نہیں ہے کہ مرجعیت ہے کیا چیز. خیر وہ اس وقت میرا ٹاپک نہیں. آیت اللہ نجفی مرشی بھی اس لیول کے مرجع تھے، لہٰذا ان کا بھی طریقہ کار یہی تھا کہ وہ سفر نہیں کرتا. مگر ایک خاص ریزن کی وجہ سے انہوں نے ایران سے انڈیا کا سفر کیا تھا، ایک ریزن کی وجہ سے فقط، خاص ریزن. وہ ریزن کیا تھا؟ ہیلتھ پرپز نہیں ہے. جو ہمارے یہاں کا طریقہ کار ہوتا ہے ہوم جمع کرنے کے لیے، چلو بھائی حیدرآباد چلتے ہیں، چلو بھائی بدین چلتے ہیں، چلو بھائی وہاں. یہ تو مہاراج کے تصورات میں بھی نہیں ہوتی ایسی چیزیں، مگر اس کے علاوہ بھی کوئی چیز اگر ہو سکتا ہے تو ایک ریزن ہو سکتا ہے کہ ایسی کتاب ہندوستان میں موجود ہے کہ جو ایران میں موجود نہیں ہے، تو اس کتاب کو وہاں سے جا کے لانا پڑے گا. اور وہ بھی اگر ان کا کوئی آدمی نہ جا سکتا ہو تو خود جانا پڑے گا، ورنہ کوئی ریزن. مگر یہ ریزن بھی نہیں تھا. ریزن کیا تھا؟ فقط ایک ریزن، ایک ایسی حدیث کہ جو بارہا انہوں نے کتابوں میں پڑھ لیے، آیت اللہ نجفی مرشی بارہا وہ حدیث کتابوں میں پڑھ لیے، نہ صرف وہ پڑھ لیے بلکہ اپنی کتاب میں حدیث لکھ بھی دی انہوں نے. جو معصومین سے حدیث مروی ہے وہ کتاب، وہ حدیث اپنی کتاب میں لکھ بھی دی ہے، مگر اس حدیث کے سلسلے سند میں شامل ہونے کے لیے ہندوستان کے ہمارے عالم دین تھے علامہ علی نقی نقن صاحب، ان کے پاس ایک حدیث ایسی تھی کہ جن کا سلسلہ سند ٹھیک علامہ علی نقی نقن صاحب سے ملتا تھا. یعنی علامہ علی نقی نقن صاحب یہ کہہ سکتے تھے کہ میں نے یہ والی حدیث چھٹے امام سے سنی ہے، میں نے ان سے سنی، انہوں نے ان سے سنی، انہوں نے ان سے سنی، انہوں نے انہوں نے چھٹے امام سے سنی. یہ جو آخری راوی ہے وہ یہ اعلان کر سکتا ہے کہ یہ والی حدیث میں نے چھٹے امام سے سنی. اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ کوئی یہ کہہ سکے کہ میں نے یہ حدیث چھٹے امام سے سنی ہے، بہت بڑا اعزاز ہے. چنانچہ یہ اعزاز ہندوستان کے عالم دین علامہ علی نقی نقن صاحب کو یہ اعزاز حاصل تھا. اچھا آیت اللہ نجفی مرشی جب یہ نجف میں تھے، نقن صاحب بھی جب نجف میں تھے، ان کی بہت گہری دوستی تھی، آپ وہیں انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، وہیں اعلیٰ مرتبے پہ پہنچے، یہ ہندوستان چلے گئے، یہ ایران چلے آئے. جب ان کو پتا چلا کہ ان کے پاس یہ حدیث ہے اور ان کا سلسلہ سند ان پر آ کے ختم ہوتا ہے، تو خاص ان سے ہندوستان ملاقات کرنے کے لیے گئے تھے فقط یہ گزارش کرنے کے لیے کہ آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں بھی ان سلسلے راویوں میں شامل ہو جاؤں اور میں یہ کہہ سکوں کہ میں نے حدیث آپ سے سنی اور انہوں نے آپ نے ان سے سنی اور انہوں نے ان سے سنی اور انہوں نے چٹے امام سے سنی. سلسلہ نسب میں شامل ہونے کے لیے فقط وہ ایران سے ہندوستان کا سفر کرتے ہیں تاکہ ایک حدیث میں، فقط ایک حدیث میں اس سلسلے سند میں شامل ہو سکے. اندازہ کر رہے ہیں ایک حدیث میں اگر سلسلہ نسب میں شامل ہونا ہو اور ایک حدیث کو اس طرح سے جمع کرنا ہو تو کتنا مشکل کام. علامہ مجلسی 110 جلدوں پر مشتمل پوری کتاب لکھ رہے ہیں، تو ان کے پاس اب ٹائم نہیں ہے، وہ یعنی یہ توقع رکھنا ہی بیکار ہے کہ وہ باقاعدہ ریسرچ کر کر کے لکھیں گے. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ مولانا آپ نے کربلا کی یہ والی روایت پڑھی ہے، فلاں کتاب میں تو یہ والی روایت لکھی ہے، ہم کہیں گے چلو فلاں کتاب میں یہ والی لکھی ہے تو ہم نے جو روایت پڑھی ہے یہ اس کتاب سے پڑھی ہے. تو پھر دوسرا سوال فوراً یہ کر دیا جاتا ہے کہ یہ بتائیے کہ چپل یہ والی صحیح ہے وہ والی صحیح ہے. یہ اہل ممبر کا کام نہیں ہوتا ہے، جو ممبر پر بیٹھ کے تقریر کر رہا ہوتا ہے یہ اس کا کام نہیں ہوتا ہے کہ وہ ایک ایک حدیث کی ریسرچ کرے کہ یہ والی صحیح ہے کہ وہ والی صحیح ہے. ہر آدمی کا اپنا ڈپارٹمنٹ ہے، اپنے ڈپارٹمنٹ کے اعتبار سے وہ آدمی کام کرے گا، اس سے زیادہ وہ کام نہیں کر سکتا، اس سے زیادہ بوجھ ڈالنے کی امید بھی نہیں رکھنا چاہیے اس پر. چنانچہ جو کتابوں میں لکھا ہے وہ یہاں کے پڑھ دیتے ہیں، اتنا ہی کیا کم ہے. ہمارے استاد محترم شہید حجت الاسلام والمسلمین آغا سلطانی بیان کیا کرتے تھے کہ ممبر پر بیٹھ کر اگر صحیح عالم کوئی صحیح بات بتا رہا ہے تو یہ بالکل شہد کی مکھی والا کام کر رہا ہے کہ تھوڑا سا اس پھول سے شہد لیا، تھوڑا سا اس پھول سے شہد لیا، تھوڑا سا اس پھول سے شہد لیا اور جا کے اپنے چھتے میں جمع کر. یہ جو ممبر پر بیٹھ کے صحیح علماء کام کرنے والے ہیں یہ مختلف کتابوں سے گویا شہد جمع کر کے یہ آپ کے منہ میں دے رہے ہیں. اس سے زیادہ اس کی توقع نہ رکھیں گے، وہ باقاعدہ ریسرچ کریں گے، تحقیق کریں گے، یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ ان کا کام بھی نہیں. تو یہ اس طرح کی حدیثیں، یہ میں اپنے ٹاپک سے ذرا سا ہٹ گیا پھر دوبارہ اپنے ٹاپک پر آ جاؤں کہ امام حسن کے بارے میں اس طرح کی روایتیں ہماری کتابوں میں موجود ہیں کہ وہ کثرت سے شادی بھی کرتے تھے. یہ نکلا کہاں سے؟ یہ نکلا بنو عباس کے دور سے. بنو عباس کے زمانے میں یہ دو الزامات لگے ہاشمی خاندان پر کہ ابو طالب کافر تھے اور امام حسن کثرت سے نکاح کرتے تھے، یہ دو الزامات بنو ہاشم کے دور میں. ریزن کیا ہے بنو ہاشم نے یہ دو الزامات کیوں لگائے؟ بھائی اتنا لمبا عرصہ گزر گیا, 150 برس کا پیریڈ گزر گیا, اس وقت تو کسی کو ہوش نہیں آیا, اب جا کے یہ بات پیدا ہوئی. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اگر یہ بات ثابت کرنے میں یہ لوگ کامیاب ہو جائیں کہ بنو ابو طالب کافر تھے اور امام حسن قصد سے شادی کرتے تھے, اور قصد سے شادی کرنے میں مطلب یہ ایک بری صفت تھی, وہ اچھے انسان نہیں تھے, ان کی اتباع کی جائے, ان کی تقلید کی جائے, ان کی امامت کو ماننا تو بہت دور کی بات, یہ قابل تقلید انسان بھی نہیں تھے. یہ اگر ثابت کرنے میں یہ لوگ کامیاب ہو جائیں تو ان کی توجہ خود بخود بنو عباس کی طرف ہو جائے گی. ابھی لوگوں کی توجہ بنی ہاشم کی طرف جا رہی ہے, اور بنی ہاشم کے ان دو بڑے سرداروں کو اگر یہ بدنام کرنے میں کامیاب ہو جائیں, ایک جناب ابو طالب کہ وہ تو کافر تھے, ارے ان کو خلیفہ بنا کے کیا کریں گے, ان کے جد تو کافر تھے, اور ان کے بھائی دیکھیے جناب عباس جن کی اولاد ہم ہیں یہ مسلمان تھے, لہذا خلافت ان میں چلنی چاہیے, ان میں خلافت نہیں چلنی چاہیے. ایک ریزن یہ. دوسرا ریزن یہ تھا کہ اگر امام حسن کی شخصیت کو داغدار کر دیا جائے تو ان کو ایک بہت بڑا بینیفٹ مل رہا ہے. جتنی بڑی مخالفت بنو عباس کی بنی ہاشم کے خاندان والے کر رہے ہیں ان میں اصل میں ایک ہی امام کی اولاد ہے جو بنو عباس کی سب سے زیادہ مخالفت کر رہی ہے, حسنی سادات. یہ حسنی سادات ہی ہیں کہ جو بنو عباس کا ڈٹ کے مقابلہ کر رہے ہیں. کبھی ادھر انہوں نے میدان جنگ برپا کر رکھا ہے, کبھی ادھر میدان جنگ برپا رکھا
ہے. جاری رکھنے کی وجہ سے یہ کام شاید ذرا جلدی ہو گیا, ایک مطلب اور سلوات پڑھیں مانگنا.
تو بنو عباس کی مخالفت کرنے والے حسنی سادات ہیں, چنانچہ اگر امام حسن کی شخصیت کو داغدار بنا دیا جائے تو یہ حسنی سادات سب کے سب گویا ذلت اور پستی میں چلے جائیں گے اور لوگ ان کی اتباع نہیں کریں گے, کہیں گے اچھا یہ ان کے جد ایسے تھے, ارے ان کی اتباع کون ہے, کون کرے, ان کو خلیفہ کون بنائے. چنانچہ یہ دو بنیادی ریزن تھے کہ جن کی وجہ سے بنو عباس نے یہ اس طرح کا الزام لگایا تھا اور امام کی شخصیت کو داغدار بنانے کی کوشش. اور اس میں پھر ظاہر ہے کہ روایتیں جمع کرنے والے اور مختلف قسم کی روایتیں جمع کرتے ہیں, اس میں پھر اس طرح کی روایتیں بھی جمع ہو جاتی ہیں. آج اسی دعا کے ساتھ اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں. پروردگار تجھے محمد والے محمد کا واسطہ, تجھے چاردہ معصومین کا واسطہ, بالخصوص امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مقدسہ کا واسطہ, خانواد عصمت الطہارت کے چاہنے والے جہاں جہاں موجود ہیں, بالخصوص حاضرین محفل و بانیان محفل کو تمام آفات سماوی اور ذی سے محفوظ فرما, ان کی جان و مال و ناموس کی حفاظت فرما, ان کی تمام جائز شرعی حاجات کو پورا فرما. خدا بندہ جو ان میں بیمار ہیں انہیں جلد از جلد شفاء کاملہ و عاجل عطا فرما. پروردگارہ ہمیں علوم آل محمد سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما, اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. خدا بندہ ہمیں اور ہماری اولاد کو ایسا بنا دے کہ ہم امام زمانہ کے سچے سپاہی بن جائیں. پروردگارہ ان کے سچے ناصرین اور انصار میں ہمارا شمار فرما اور ان کے ظہور میں تاجیل فرما. سورہ فاتحہ سے پہلے ایک اعلان سماعت فرما لیجئے. یہاں قرآن وسط اکیڈمی میں ورلڈ فیڈریشن کے الیکشن کے حوالے سے جو کینڈیڈیٹس کھڑے ہوئے تھے ان کو اپنے خیالات کے اظہار کا موقع دیا گیا. پہلے دو کینڈیڈیٹ یہاں آ چکے تھے, انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا. آج جناب منور رتن صاحب یہاں موجود ہیں ہمارے درمیان, وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے, آپ ان کی گفتگو سنیں. تینوں کینڈیڈیٹ کو یہاں جو یہاں پاکستان میں تشریف لائے تھے, ویسے تو چھ کینڈیڈیٹ ہیں مگر چھ میں سے تین کینڈیڈیٹ پاکستان تشریف لائے تھے, تینوں کینڈیڈیٹ کو یہاں قرآن اکیڈمی میں اپنی بات پیش کرنے کا موقع دیا گیا. یہ بات خود ایک بیان ثبوت ہے کہ قرآن و عطرت کی انتظامیہ اور بذات خود میں اس معاملے میں بالکل نیوٹرل ہیں, ہم نہ کسی کی فیور میں ہیں, ہم نہ کسی کی مخالفت میں. یہ فقط اس لیے یہ موقع ان صاحبان کو دیا گیا ہے تاکہ کراچی کے لوگوں میں شعور پیدا ہو اور وہ ووٹنگ میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیں, تاکہ ورلڈ فیڈریشن میں ان کی آواز ذرا زیادہ سنی جا سکے. جتنی زیادہ تعداد میں لوگ یہاں سے ووٹ ڈالیں گے اتنی زیادہ ان لوگوں کی توجہ یہاں کراچی کے علاقے پر ہوگی اور اتنے زیادہ آپ کے مسائل حل کرنے کی جانب یہ لوگ متوجہ ہوں گے. چنانچہ یہ بالکل ایک نیوٹرل بات تھی, اور نیوٹرل بات ہونے کے حوالے سے تینوں کینڈیڈیٹ کو برابر برابر موقع دیا گیا. انہیں بھی انشاءاللہ 5-10 منٹ کا موقع دیا جائے گا, 5-10 منٹ کے اندر اندر اپنی گفتگو مکمل کر لیں گے. مگر بنیادی بات یہی تھی کہ یہ موقع اگر آپ کے ہاتھ میں آیا ہے کہ آپ ورلڈ فیڈریشن میں اپنا کچھ حصہ حاصل کر سکیں. دیکھیے کراچی کی جماعت سب سے بڑی جماعت ہے, دنیا کی جتنی جماعتیں ہیں وہ سب کراچی کے مقابلے میں چھوٹی جماعت ہے, مگر ورلڈ فیڈریشن میں ان کا حصہ نہ ہونے کے برابر ہے. آپ اپنا حصہ کیسے بنا سکتے ہیں؟ جب آپ اپنی آواز وہاں پیش کریں گے, اپنے ووٹ کے ذریعے سے اپنی بات وہاں ثابت کریں گے, تو آپ کی آواز بڑھے گی اور آپ کا حصہ وہاں بڑھے گا. فقط بنیادی مقصد یہاں ان معزز حضرات کو اپنی گفتگو بیان کرنے کا موقع دینے کا بنیادی مقصد فقط یہی تھا. ایک بات تو یہ, دوسری بات یہ کہ امام حسن کی ولادت کی مناسبت سے جن کو اب ہمارے بچے لفظ ولادت کے بجائے اور پیدائش کے دن کے بجائے وہ برتھ ڈے کے نام سے پکارتے ہیں, تو چلیں جس لفظ سے بچے خوش ہو جائیں اور بچے زیادہ سے زیادہ دلچسپی لیں اسی لفظ کو میں بھی استعمال کرتا ہوں کہ امام حسن کی برتھ ڈے منانے کے لیے ان کا ایک برتھ ڈے کاٹنے کا اہتمام کیا ہے. اور یہ اہتمام بنیادی طور پر تو جناب اقبال جیوانی صاحب اور ان کی انتظامیہ نے کیا ہے, مگر اقبال جیوانی صاحب بھی کئی مرتبہ اس کا اعلان کر چکے ہیں کہ وہ قرآن و حجرت ہی کا حصہ ہیں. چنانچہ قرآن و حجرت میں جتنے آرگنائزیشن کام کر رہی ہے, صادقان آرگنائزیشن یا دوسری آرگنائزیشن, جتنے بھی افراد کام کر رہے ہیں یا خود قرآن و حجرت کے افراد, وہ یا بنیادی طور پر یہ سب کا مجموعی اس تقریب میں حصہ لینے کا پروگرام ہے جس میں آپ بھی برابر کے شریک ہوں گے. اچھا, اس میں میں گزارش کروں گا کہ جتنے آرگنائزیشن کے افراد یہاں پر کام کر رہے ہیں, جیسے اقبال جیوانی صاحب ہیں, ان کے ساتھ اگر کوئی اور بھی ہے وہ جن کو مناسب سمجھتے ہیں, اور اسی طرح سے صادقین آرگنائزیشن کے سرپرست اعلیٰ جناب رضا صاحب جو اس وقت ہمارے ساتھ یہاں تشریف بھی لائیں, صلوات پڑھیں ان کے لیے بھی. ان لوگوں نے میری عزت افزائی کے لیے کہا تو مجھ سے کہ یہ کیک میں کاٹوں, مگر میری خواہش یہ ہوگی کہ سارے ہم سب مل کے ایک ساتھ کام کر رہے ہیں, تو یہ سب میرا ہاتھ بٹائیں اور سب مل کے اس کیک کو کاٹیں. اور اس میں آپ لوگوں سے بطور خاص گزارش ہوگی کہ جب یہ تقریب برپا ہو رہی ہو تو درود کی عبادت کو ضرور انجام دیتے رہیں. ایک سورہ فاتحہ کی اجتماع سے عاشق آغا طاہرہ جعفر لاہانی, فدا حسین روجانی, نجم النساء فدا حسین, حسین علی جیوانی, انم فاطمہ جیوانی, حاجی نظر علی راؤ جی, شیر بانو نظر علی راؤ جی, محمد حسین ولد غلام حسین اسماعیل, غلام حسین تھاور, فاطمہ بنت علی ری بھائی, مرحومہ رباب بنت غلام حسین, علی رضا سومانی, محمد علی مہر علی جیوانی, عاشق علی محمد علی جیوانی, آپ تمام کے مرحومین اور جملہ مرحومین, تمام علماء کرام, مراجع اعظم, شہداء اسلام کے لیے ایک سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات, الاحیاء منهم والاموات, تابع بیننا وبینهم بالخیرات, انك مجیب الدعوات, انك على كل شيء قدير, برحمتك يا ارحم الراحمين. میں جناب